بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، بيان استقامة وسعي مسلسل واحتراز از مایوسی کے بیان میں اور مسلسل کوشش اور انسان اپنی اس کوشش سے مایوس نہ ہو، اس کے بیان میں ہے. مایوس اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جو بھی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، سعی کرتا ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ اس کا نتیجہ فوراً نہیں نکلتا، بلکہ اس کے لیے کچھ وقت چاہیے. انسان ایک دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کوئی دکان بھی کھولتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، تو فوراً تو نفع نہیں آتا اس کا، بلکہ ایک نہ لگتا ہے. بلکہ کاروبار میں مشہور یہ ہے کہ پہلے برس اپنی جیب سے لگانا پڑتا ہے، پھر دوسرے برس جو ہے نہ نفع نہ نقصان، برابر برابر، تیسرے برس سے پھر نفع آنا شروع ہوتا ہے. یہ بات کاروبار کے اندر سکھائی سمجھائی جاتی ہے. اس لیے رزق کے معاملے میں بھی ایک چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ چونکہ رزاق اللہ رب العزت ہے، اس لیے اس کو کیا ایک مرتبہ مشورہ کر لے کہ میں نے رزق کے کس اسباب کو اختیار کرنا ہے. جب وہ مشورہ کر لے، استخارہ کر لے، پھر اس سبب کو اختیار کر لے، پھر اللہ پہ بھروسہ رکھے، انتظار کرے، رزق ملنا ہے، اللہ سے یہی دعا مانگے بس اللہ اسی کو اب ذریعہ بنا دے. بار بار رزق کے اسباب کو بدلنا، یہ اس کو ہمارے بزرگوں نے پسند نہیں کیا. دیکھیے ایک تجربے کی بھی بات یہ ہے کہ ایک آدمی نے مان لو گارمنٹ کا کام شروع کیا، 6 مہینے کام کیا، پھر دوسرا ایک کوئی اور کام شروع کر دیا، تو جو اس پر اتنا وہ اخراجات جو کہ فکس خرچے ہوتے ہیں، تو ان اخراجات کو کیسے نکالے گا؟ اب اس کے بعد پھر نیا کام کیا، اب نئی انویسٹمنٹ کرو، نیا پیسہ لگاؤ، پھر اس کے بعد اس کو ختم کیا، 6 مہینہ وہ چلا ہے، پھر تیسرا شروع کر دیا. نتیجہ تھا نا، ایسا آدمی پریشان ہی رہتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا کہ رزاق پر نظر رکھ کے رزق کے سبب کو شروع کرو، الا یہ کہ کوئی بہت ایسی ضرورت کی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہو کہ اس کاروبار کو بدلنا ہے. لیکن کام کو بار بار بدلنا، اس کو ہمارے بزرگوں نے منع فرمایا، ایسا نہ کرے، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھے. اور تھوڑا سا وقت لگے گا کہ اللہ نے یہی سے دے دیجیے. دنیا کے کسی کام میں بھی بغیر کوشش، محنت اور پہلے دن سے نفع نہیں ملتا، بلکہ ایک وقت چاہیے ہوتا ہے. انسان اس پر محنت کرتا ہے، صحیح طریقے سے کوشش کرتا ہے، پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اس میں سے بھی اس کو فائدہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. بس یہی چیز دین کے اندر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ انسان استقامت کے ساتھ جمع رہے، ڈٹا رہے اس چیز کے اوپر. بظاہر شروع میں دین میں نفع اور فائدہ نظر نہیں آئے گا، لیکن حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ اللہ اللہ کرتا ہوں، مجھے تو کوئی فائدہ اور نفع ہی معلوم نہیں ہوتا. فرمایا کہ یہ کیا کم فائدہ اور نفع کی بات ہے کہ اتنے بڑے مالک کا نام تمہاری زبان سے نکلے، یہ کیا کم فائدہ اور نفع کی بات ہے؟ لہذا دین پر جمے رہنا، دین پر کی محنت اور کوشش کرنا، یہ کیا خود کم نفع کی بات ہے کہ انسان شریعت پر، دین پر چلنے کی توفیق ملے. اب باقی رہا کہ وہ ثمرات، وہ فوائد، تو بات یہ کہ ہم نے دین کے فائدے کو یہ سمجھا کہ نماز پڑھیں گے، ذکر اور تلاوت، اس چیز کا اہتمام ہوگا تو بس آسمان سے ہن برسنا شروع ہو جائے گا، یعنی سونا ٹپکے گا، ہم جائیں گے تو فرشتے ہمارے پاؤں کے نیچے پر بچھائیں گے، جبرائیل علیہ السلام آ کے مسافر کیا کریں گے، لوگ آ کے ہمارے ہاتھوں کو چومیں گے، بڑے بڑے خواب اچھے اچھے نظر آئیں گے، آسمانوں پہ ہم اڑیں گے. تو ہمارے ذہنوں میں دراصل اسی قسم کی کچھ چیزیں ہیں، یعنی اس سے ملتی جلتی کہ بس دین ہوگا پر ہوا میں اڑنے لگیں گے، آسمانوں پر کبھی جا کے سیر کیا کریں گے، کبھی زمین پر، یہاں سے بغیر ویزے کے امریکہ چلے گئے، وہاں سے بغیر جہاز کے اس پر بیٹھ گئے. تو یہ سب جو ہے یعنی ایسی چیزیں، اور کشف اور کرامات، اس کو بہت کمال کی چیز سمجھا جاتا ہے کہ کشف اور کرامات ہونا شروع ہو جائے گا، بس گویا ساری دنیا ہمارے تابع ہو جائے گی. حاصل دین کیا نکلا، یعنی ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا ہماری تابع بن جائے گی. تو یہ جو ہے ایسا نہیں ہے. تو اصل جو فائدہ وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو جو چیز عطا فرماتے وہ ان کا دل ہے جو تعلق مع اللہ کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے، نسبت مع اللہ. اور پھر سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو نصیب فرماتے وہ دنیا میں، وہ ان کے قلب کا سکون ہے. یہ وہ چیز ہے کہ بادشاہوں کو حاصل ہوئی ہے، بادشاہت، مالداری، انسان ہر چیز کا حاصل یہی چاہتا ہے کہ مجھے اس سے دنیا کا وہ سکون مل جائے. اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی. اور اس رضا اور خوشی، دیکھیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی باغ کی طرف چلتا ہے تو باغ کی خوشبو اس کو آنے لگتی ہے، اور اس خوشبو کا اثر اس کے قلب پر، اس کے باطن پر اس کا اثر پڑتا ہے جس منزل کی طرف جاتا ہے. دادا حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ جو تجربہ، یہ دیکھا کہ مسلمان جو عبادت گزار ہوتا ہے وہ بڈھا بھی ہو جاتا ہے نا، تو کتنا ہی بڈھا ہو جائے اس کے چہرے پر ایک خاص سکون نظر آتا ہے اور اس کے چہرے پر ایک خاص نور ہوتا ہے. اور گنہگار مسلمان اور خصوصاً جو باطل ہیں، جیسے رافضی ہیں، جیسے آغا خانی بوری ہیں، ان کے چہرہ جتنے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے ان کے چہرے پر ایک عجیب کراہیت اور نحوست اور ایک لعنت نظر آتی ہے، مشاہدہ ہوتا ہے، پورا نظر آتا ہے خاص قسم کی وحشت. یعنی کس لفظ سے تعبیر کریں گے چہرے پر، بس پھٹکار بولے کیا بولے. تو حضرت والا نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اس کے مرنے کا وقت قریب آیا اس فرما بردار کا، تو اس کی فرما برداری کے اطمینان جنت ہے. لہٰذا وہ جنت کی خوشبو اور جنت کے ساتھ اس کے چہرے پر آ جاتا، وہ نور آ جاتا. اور فرمایا چونکہ اس کا انجام جہنم ہے، اس جہنم کے انجام کی وجہ سے اس کی لعنت اور پھٹکار اس کے اس پر آ جاتا. جیسے انسان ہے، ابھی شادی ہوئی نہیں، بات پکی ہوئی، سسرال جا رہا ہے، کیا عالم ہوگا، بچہ جم ہو رہا، سسرال کیسے جائے گا، ٹن 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 ٹن. تو کیا اس کے چہرے پر خوشی کا عالم ہی کیا ہوگا کہ پتہ چلے گا ہاں بھائی اچھا شادی ہوئی نہیں ہے، اب بات پکی ہو گئی ہے، سسرال جا رہا ہے، تو کیا عالم ہوگا اس کے چہرے. کیوں؟ منزل کے اثر ہوتا ہے، منزل کا اثر ہوتا ہے. اور ایسا ہی اگر اس کو پولیس کے میں جانا ہو یا کسی ایسی جگہ جو مصیبت کی جگہ ہے، تو اس کے چہرے پر کیا عالم ہو، کیسی ایک وحشت، خوف، اضطراب، کیسا عالم ہو. تو منزل کا اثر ہوتا ہے. لہذا کتنی بڑا انعام، کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جنت دا فرماتے ہیں، کہ آج میرے شیخ فرماتے ہیں کہ عاشقوں کے دل کو، فرما برداروں کے قلب کو وہ سکون عطا فرماتے ہیں، گویا کہ مثل جنت دنیا بنا دیتے ہیں. اس جنت کی خوشبو اس کو دنیا میں ملنے لگتی ہے، اس کا اطمینان، اس کا سکون اس کے ہر چیز پر ظاہر ہوتا ہے. اور گنہگار کا یہ عالم ہوتا ہے، کیونکہ جہنم کی خاصیت ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی، تو ان کی طبیعت ایسی پریشانی اور بے چینی میں لگتی. اس لیے میرے پیارے دوستو، سعی مسلسل اور مایوس نہ ہو، کوشش کرتا رہے، محنت کرتا رہے، نتیجہ ضرور نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیقات مل رہی ہے کہ اپنی فرما برداری کے رستے پہ کی محنت اور کوشش عطا فرما رہے ہیں، یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ منزل ضرور ملے گی. انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، اور وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہے پانے والے، وہی ڈھونڈتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جس کو یہ توفیق دے، یہ ان کا انعام عظیم ہے، کرم عظیم ہے، رحمت عظیمہ ہے کہ وہ کوشش پر بھی لگا کے رکھے. امار امی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، فرماتے کہ گفت پیغمبر چو کو بھی درے، عاقبت بینی ازادر ہمسرے. فرماتے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم مسلسل کسی دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو گے تو ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ تم اس دروازے سے کوئی سر دیکھو گے. یعنی جو کھٹکھٹاتا رہے گا دروازہ ضرور کھلے گا. تو کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے فرمایا کہ جو ذکر اللہ کرتا رہے، ذکر کرنا ایسا ہے جیسے دروازہ کھٹکھٹا. یہ ذاکر کی مثال دی کہ وہ ذاکر لگا ہوا ہے، کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو تو بس اپنا کام کر. یعنی صدا لگائے جا اور دروازہ کھٹکھٹائے جا، تو گویا کہ وہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا. فرمائے ایک دن، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ مفتاح اقفال قلوبنا بذکرک، ہمارے دلوں کو، تالوں کو ذکر کی کنجی سے کھول دیجیے. تو پتہ یہ چلا کہ ذکر اللہ یہ دلوں کے تالے کھلنے کا یہ سبب ہے. لگتا ایک آدمی ذکر اللہ کرتا رہے گا کرتا رہے گا کرتا رہے گا کرتا رہے گا, نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کا قرب اور وہ دل کا جو تالا ہے وہ کھل جائے گا. کوشش میں لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے, لیکن کوشش صحیح ہونی چاہیے. اس لیے تو رہبر چاہیے کہ صحیح کوشش بھی تو ہو. ایک بچہ کوشش کر رہا تھا گھنٹی بجانے کی, اچھلتا تھا پھر. تو ایک بڑے میاں وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا اچھا بیٹا گھنٹی بجانی, انہوں نے کہا ہاں گھنٹی بجائی. اب اس کو بڑے میاں کہا آپ جلدی سے بھاگے, مجھے تو گھنٹی بجا کے بھاگنا تھا. تو صحیح مسلسل تو ہے, محنت تو ہے, لیکن محنت کیسی ہونی چاہیے اس کے لیے رہبر چاہیے. کیوں انسان بعض مرتبہ محنت کرا محنت کی اور محنت کا کوئی نتیجہ ہی نہ نکلا تو کیا عالم. جیسے میں نے واقعہ سنا ابھی گزشتہ ہفتے ہی کی بات ہے, ہمارے میں خانقاہ جا رہا تھا تو جیسے ہی اسپتال سے مڑا گلی میں حضرت کی داخل ہونا تھا تو سامنے کی طرف دیکھا کہ ہمارے پیر بھائی گاڑی کو دھکا لگاتے ہوئے جا رہے ہیں. تو میں نے گاڑی ادھر موڑ لی کہ چلو بھائی کوئی اگر ضرورت ہو ہم کچھ کر سکیں تو اپنی طرف سے. ان کے پاس گیا تو میں نے خرید کر کہ کوئی ایسی بات نہیں, آئے کہنے مجھے دیکھا فوراً آئے کہہ رہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. نے کہہ رہے وہ اصل میں بہت دن سے گاڑی چلائی نہیں تو سی این جی پر میری گاڑی ہے, تو کئی دن سے میں فیکٹری جا رہا تھا تو آج مجھے آفس جانا تھا تو آج گاڑی اسٹارٹ کی تو اسٹارٹ نہیں ہو رہی لائن چوکوں کی ٹھنڈک کی وجہ سے. تو میں نے کہا دھکا وغیرہ کہا ابھی دھکا لگوایا لیکن ابھی اس سے اسٹارٹ نہیں ہوئی, دھوپ میں وہ دھکا لے جا رہے تھے کہ دھوپ میں ذرا گرم ہوگی تو پھر اسٹارٹ ہو جائے گی. کہ اچھا بھائی مجھے کہنا نہیں آپ جائیں, میں نے کہا مجھے تکلیف ہے آپ کو, کہا نہیں یہ ذرا مجاہدہ ہے یہ مجاہدہ ہو رہا ہے. جیسے انہوں نے مجاہدہ کے لفظ استعمال کیا تو میں نے کہا تو عجیب کوئی بات ہے. میں نے کہا دیکھو یہ مجاہدہ معتبر نہیں ہے, ہر مجاہدہ اچھا نہیں ہوتا. مجاہدہ وہ اچھا تھا جو صحیح رستے کے اوپر ہو. میں نے کہا دیکھیے آپ کو دیکھ کر جیسے مجھے ایک دل میں ہوا کہ یار میرا ایک بھائی ہے میرا ایک دوست ہے اس کو ایک تکلیف میں میرے دل میں آئی, لوگوں نے دھکا لگایا, ان سب کو آپ پریشانی اور اذیت میں مبتلا کر کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ مجاہدہ ہو رہا ہے. میں نے کہا پھر جو آپ کو اپنے دفتر وقت پر پہنچنا تھا اس دفتر کو جو تاخیر ہو رہی ہے اور آپ کا معاہدہ ہے کہ اتنے وقت پر پہنچنا ہے تو یہ جو تاخیر ہے یہ کیا مجھے, میں اتنی دیر ہوتا یہ کہ آپ جاتے گاڑی سٹارٹ کرتے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے چلے جاتے وقت پر دفتر, جو کہ آپ کا ایک معاہدہ ہے شریعت کا مسئلہ ہے, وہ وقت پر پہنچے. پھر آپ کو دیکھ کر جو گزرے گا سفید تھوڑے سے بال ہیں داڑھی والا ہے, میں نے کہا ہر آدمی کہے گا یار چلو اس بیچارے کی کچھ مدد کرو. میں نے کہا سب کو تو آپ تکلیف میں مبتلا کرو. میں نے کہا ہر مجاہدہ معتبر نہیں ہوتا. لہذا اس لیے مجاہدہ یہ سمجھنا ہے کہ اسے, لہذا میرے مرشد نے فرمایا کہ ایک صوفی صاحب تھے وہ گول سالن کے اندر پانی ڈال کے کھا رہے تھے کہ تاکہ نفس کو مزہ نہ دے, نفس کو مزہ نہ ملے اس کو لمبا پانی پھیر کر وہ کھا رہے تھے. تو حضرت والا نے فرمایا کہ ایک عارف ایک اللہ والے وہاں سے گزرے, انہوں نے دیکھا فرمایا کہ اگر یہ اس میں پانی نہ ڈالتا تو اس میں کھانے کے اندر لذت رہتی, اب یہ لذت سے اگر کھانا کھاتا تو اس کو ایک ایک نوالے میں اس کی زبان سے شکریہ نکلتا, اور نہ صرف زبان سے شکریہ نکلتا بلکہ دل کی گہرائی سے شکریہ نکلتا اور وہ الحمدللہ کہتا کیونکہ لذت ملتی نا. صحیح بات وہ نفس کو, تو فرمایا کہ آج کل اس چیز کی غفلت یہ ہے کہ نفس کے حلال لذت تو روک لی جاتی ہے لیکن حرام لذت جو روکنے کی چیز ہے اس کو روکنے کا اہتمام نہیں ہے کہ جی سالن قتلا کرو لذت مزہ نہ دو تاکہ نفس کو تکلیف ہو. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ جو جن صوفیوں نے ایسا کام کیا کہ نفس کی حلال لذتوں کو روک دیا, فرمایا کہ حرام دیتے نہیں ہیں حلال بھی روک دی, تو نتیجہ کیا ہوا پھر ایک دن وہ رسی توڑا کے بھاگتا ہے, پھر نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے. اس لیے فرمایا کہ نفس کو حلال لذت اس کی جو اللہ نے رکھی ہے وہ دیتے رہو. فرمایا اگر یہ عارف ہوتا, ان اللہ والے نے فرمایا کہ یہ صوفی مجاہد تو ہے لیکن اگر یہ عارف ہوتا تو وہ سالن کی لذت کو برقرار رکھ کے کھاتا, تو نتیجہ کیا ہوتا کہ ہر ہر نوالے میں شکریہ ملتا. इसलिए हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह ने हकीम मोहम्मद थानवी रहमतुल्लाह से फरमाया, मौलवी अशरफ अली पानी पीना तो ठंडा पीना, ताकि एक एक घूंट में जिस्म के जर्रे जर्रे से शुक्रिया निकले, क्योंकि तरावट मिलती है ना। और हदीस शरीफ में ठंडे पानी की रग़बत आई है, लेकिन ये उसके लिए है कि जो बर्दाश्त कर सके इसको। ऐसा ना हो हमारे हजरत मीर साहब दामत बरकातहू, जो हजरत वाला की किताबें लिखते हैं, हजरत के खादिम माशाल्लाह 40 वर्ष से हजरत के साथ अपनी जिंदगी हजरत लगा दी, अलीगढ़ के बीकॉम, इनके वालिद जो है वो डिप्टी कलेक्टर थे, तो वो पानी हम लोग जो है पानी ठंडा कैसे पीते हैं कि पानी में बर्फ डालेंगे, वो बर्फ में पानी डाल के पीते हैं। बर्फ के जमाने में हजरत वाला का सफर हुआ शुमाली इलाकों में, तो वहां पर एक जगह हजरत का जाना हुआ, तो वहां पंखे नहीं, क्योंकि वो जगह ही ऐसी कि वो सारा साल ठंडक। अब वहां उन्होंने आस्तीन चढ़ाई और क्या फरमा रहे कि यार तुम लोगों ने यहां पंखे नहीं लगाए। वहां सबका बर्फ से छर्दी से हर आदमी दबक के बैठा हुआ है, और मीर साहब दावत ने कहा तुम क्या फरमा रहे हैं, फरमा रहे हैं कि यहां तुमने पंखे नहीं लगाए, आस्तीन चढ़ाई और पंखे नहीं लगाए, ये अलग है हर एक में अलग। और अब तो बहरहाल अल्लाह ताला उनको बहुत सेहत अता फरमाया, बेचारे बहुत बीमार है। आलम हमने तमाशा देखा, ग्रीन मिर्च, हरी मिर्च के आशक और तेज तरीन, बांग्लादेश की हरी मिर्च बहुत तेज होती है, यानी पाकिस्तान से भी ज्यादा और मॉरिशस की उसके भी ज्यादा। तो अब वो हरी मिर्च को ऐसे खाते जैसे बच्चे लॉलीपॉप खाते ना, ऐसे करके। तो हजरत और फिर ठंडा पानी ऐसा कि मैंने अर्ज किया ना कि हम बर्फ पानी में बर्फ डालते हैं, वो बर्फ में पानी डालते हैं और उससे वो पानी को पीते हैं। तो हजरत ने फरमाया तू अजीब है मीर साहब, तुम अजीब हो, पहले आग लगाते हो फिर उसको ठंडा करते हो, यानी मिर्च से आग लगाते हो फिर उसको ठंडा करते हो। तो एक साहब वो आए, मीर साहब का कूलर रखा था, उसमें बर्फ ही बर्फ होती है, फिर बर्फ जो पिघलती है ना वो पीते हैं, वो पीते थे। ताबा हजरत पानी पी लूं, फरमाया बहुत ठंडा है। उन्होंने कहा नहीं हजरत मैं ठंडा पीता हूं। फरमाया भाई ये बहुत ठंडा है। कहने हजरत मैं बहुत ठंडा पीता हूं। पी लो, रखा है कूलर, पानी पिया और पी के बाहर गए। एक हफ्ते वापस लिया, एक हफ्ते बाद आए, मीर साहब ने सुना अरे भाई आप किधर थे, मैं भाई हमने आपको मना किया था ये ना पियो, कहते बस मैंने वहां पानी पिया और पी के खानकाह से बाहर गया तो मेरा गला पकड़ा गया। तो समझाना मकसूद ये है कि हर चीज पर अमल करने के लिए शेख चाहिए, कि इस हदीस शरीफ पे अमल करना है कि नहीं। इसकी एक मिसाल और समझिए, देवबंद के अंदर एक दारुल उलूम देवबंद के अंदर एक तालिब इल्म ने हदीस शरीफ पढ़ी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ का आटा बगैर छाने में खाते थे। उसने इस पर अमल करने के लिए कि इतनी सुन्नत है, सुन्नत पर अमल करने के लिए उसने भी यही किया कि जौ का आटा किया और बगैर छाने उसको खाया। नतीजा क्या हुआ, नतीजा है कि मोशन शुरू, दन दनादन, दस्त बदस्त जंग का आलम। हजरत का शेर है दस्त बदस्त जंग का आलम, क्या गजब का जमाल गोटा था। हजरत वाला का शेर है दस्त बदस्त जंग का आलम, क्या गजब का जमाल गोटा था। वो हजरत ने सुना है कि एक साहब ने हजरत को बताया कि जब मैं इलाहाबाद में पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, तो वहां लड़के अब शरारती होते हैं, अब किसी की चीज रखी हो उठा के खा ली बगैर पूछे, ये बहुत बड़ा मसला है कि बगैर पूछे किसी की चीज नहीं, बस चीज देखी लगे गुलाब जामुन यार थी मेरे, चलो बाद में इजाजत ले लेंगे। यानी हम लोग अजीब है ना, बगैर पूछे बस खाना शुरू कर देते हैं। अलबत्ता इसका मसला ये है कि ऐसा जिससे ताल्लुक गहरा हो कि उसको हमारे खाने से खुशी होगी, तब अलग बात है। और इसकी मिसाल ऐसे समझे कि इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का एक शागिर्द था नवाब अमीर, इमाम साहब का जाना हुआ, तो उसने अपने गुलाम को लिखा कि देखो ये पकाना है खाने में। वो चला गया, امام صاحب نے اس سے فہرست منگوائی، آخر میں ایک اپنی طرف سے ڈش کا اضافہ کر دیا. کا وقت آیا، کھانے چنے گئے، کھانے لگائے گئے، تو اب وہ سب کھانے، پھر وہ ڈش بھی رکھی. اب وہ نواب نے پوچھا امیر نے، بھائی یہ کیسے؟ اس نے فیض نکالی کہ حضرت یہ جو نواب صاحب، یہ جو آپ کے استاد ہیں، انہوں نے اس ڈش کا اضافہ کیا تھا، اس لیے میں نے پکائی. اتنا خوش ہوا وہ کہ اس نے اس غلام کو اسی وقت آزاد کر دیا کہ تو نے میرے استاد کا اتنا اکرام کیا، کسی بھی خوشی میں آزاد کر دیا. تو اب یہ ہو موقع تو بات کچھ اور ہے نا. چل باز ہے، باز اہل تعلق ہے، لہٰذا اس لیے مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سو رہا ہو اس کو نہ اٹھایا جائے، کسی سے ملنے گئے وہ سو رہا اٹھایا نہ جائے. لیکن جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس کو پتا چلے گا کہ فلاں آیا تھا اور میں سو رہا تھا، مجھے اٹھایا نہیں، تو تکلیف ہوگی، تو اس کو اٹھا لینا چاہیے. دیکھا ہم نے صاحب، شریعت پتا چلا عاشقوں کے مسائل الگ ہے، کیونکہ اس سے گہرا تعلق ہے. اب مثال ہے، انسان استاد ہے، شیخ ہے، اب شیخ آیا اور شاگرد سو رہا ہے، اب اس کا اگر اٹھایا نہیں تو شاگرد کو کتنی تکلیف ہوگی، مرید کو کتنی تکلیف ہوگی کہ بھائی وہ آ گئے تو مجھے اٹھایا کیوں نہیں تم نے، وہ ڈانٹے گا، ناراض ہوگا، استاد سے معافی مانگے گا، حالانکہ معذور ہے. لیکن پتہ چلا عاشقوں کے حقوق بھی کچھ اور ہوتے ہیں، عشق کی بات کچھ ہوتی. لہٰذا اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہے تو پہلے عشق تو حاصل ہو، پہلے آپس میں ایسا تعلق گہرا تو پیدا ہو جائے کہ پھر وہ عاشقوں والے حقوق اس پر جاری ہو سکے. وہ اس نے، اس طالب علم نے وہ کھا لیا جو کا آٹا بغیر چھانے میں. اب موشن لگ گئے، تو میں یونیورسٹی کا سنا رہا تھا کہ وہ طالب علم جو ہے، چونکہ عادت ہوتی ہے اس کا احساس نہیں بھائی کس کی چیز ہے، بس مزے کی جو چیز دیکھی وہ ہڑپ کر لی. اب ایک دن اس کی ماں نے اب اس کے لیے دیسی گھی میں چوری وغیرہ پڑا کر بھیجی تھی، اس نے تالے میں رکھی. اب یہ استاد اتنے ہوتے تالے بھی کھول کے کھا جاتے ہوسٹل وغیرہ میں نا، اور پرواہ کوئی نہیں. خیر اب وہ جب اس نے کھولا تو دیکھا وہ غائب، بڑا غصہ آیا. اس نے کہا میں ان کو مزہ چکھاؤں گا. کیا کیا کہ گلاب جامن لیے، اور گلاب جامن میں انجیکشن کے ذریعے سے ایک ایک قطرہ، جو ہر گلاب جامن میں ایک ایک قطرہ جمال گوٹے کا شامل کر دیا، اور اس کے بعد وہ گلاب جامن کا تھیلا لہراتا ہوا سب کو دکھا کر پھر اس کو بند کر دیا. اس میں سب نے دیکھا، انہوں نے کہا یار آج تو گلاب جامن، آؤ بھائی آج تو دعوت ہے شیراز. پھر یہ ہوا، نکلا جان بوجھ کر گیا. اب سب نے آئے کھولا اور دن دنا دن شروع. ابھی قدم باہر رکھے نہیں تھے کہ اس نے اپنی گلاب جامن گیا اور اس نے اپنا اثر کرنا شروع کیا. اب نتیجہ یہ کہ ایک جائے، فرمایا ایسا عالم تھا حضرت نے سنا کہ جا کے استنجی سے پارے ہو کر ابھی لوٹا رکھتے نہیں تھے کہ پھر جو ہے سگنل آ جاتے. کہ جو لڑکوں نے جانا آنا شروع کیا تو پرنسپل پریشان ہو گیا، اس نے ہیلتھ آفس پہ فون کر دیا کہ بھائی یہاں تو کالج کے اندر کالونا پھیل گیا. وہ ہنس رہا تھا، کہا صحیح مزہ چکھا اب تم لوگوں نے، اب کھاؤ تم کوئی چیز. تو وہ جو طالب علم تھا اس نے وہ پڑھ لیا، تو وہ حدیث شریف کے بغیر چھانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کا اس نے کھا لیا، موشن شروع. اب جب فارغ ہوا تو مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا. اس نے کہا حضرت یہ کیسی حدیث شریف ہے، میں نے اس پر عمل کیا مجھے تو موشن ہو گیا. حضرت ناراض ہو گیا، ڈانٹ کر فرمایا تم نے مشورہ کیا تھا، تم صحابہ کی آنتوں سے، انتڑیوں سے اپنی انتڑیوں کو ملاتے ہو کہ جن کے پیخانے اونٹ کی مینگنی کی طرح ہوتے تھے سخت، اور تمہارا یہ حال ہے کہ جوگ نہ کھاؤ ویسے ہی موشن لیکوڈ نکل رہا ہوتا، ہضم نہیں ہوتا. تو بہت ڈانٹا. فرمایا کہ کسی حدیث شریف پر عمل کرنے کے لیے بڑے موجود ہیں، ان سے پوچھو سیکھو کہ یہ حدیث شریف پر میں نے عمل کرنا کیسے ہے، سیکھو. کیونکہ اپنی طرف سے کرے گا تو نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ اپنی طرف سے کتنی چیزوں کو اچھا سمجھے گا. لہذا انسان کی نظر وہاں تک نہیں جاتی جہاں پر ان اللہ والوں کی نظر جاتی ہے، وہ سمجھائیں گے. دادا اس لیے فرمایا کہ اس زمانے کے علماء کو، بڑے بڑے اولیاء اللہ کو، علماء کو دیکھو کہ کس طریقے سے وہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کے ساتھ رہو، کوئی حدیث شریف پڑھو، کوئی بات پڑھو، بزرگوں کی کوئی بات پڑھو، ان کو دیکھو کیا کہ کیسے اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک کے حالات. اب دیکھیں نا، کسی آدمی کا پیٹ کمزور ہے، سارا سال وہ گوشت کھاتا نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ طبیعت ایسی. اب اس نے کسی گوشت خور کو دیکھا دن تنا دن قربانی پہ کھائے جا رہا ہے، اس نے کہا چلو میں بھی مقابلہ کروں اس کا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پاگل نہیں ہوگا وہ. اس لیے ہر ایک کے حالات ہوتے ہیں، مشورہ کرے کہ مجھے ایک زندگی کیسے گزارنی ہے، کیسے کہ جس سے میں تعلق مع اللہ کی دولت حاصل کروں. اس لیے کیا فرمایا کہ صحیح مسلسل وہ جو ذکر کرنے سے وہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا قلب تعلق مع اللہ سے بھر جاتا ہے، اور اس کے دل سے وہ اللہ کی محبت کا خزانہ برآمد ہو جاتا ہے. لیکن کیا شرط ہے؟ کہ دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، کھٹکھٹاتا رہے، کھٹکھٹاتا رہے. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آگے فرماتے گر نشینی بر سرے کوئے کسے، عاقبت بینی تو ہم روئے کسے. سبحان اللہ. فرماتے اگر تم کسی گلی کے سرے پر جم کر بیٹھو گے تو اس گلی سے ضرور ایک دن تم کو کوئی چہرہ نظر آئے گا. یعنی میرے مرشد فرماتے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ ان دونوں شعروں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی راہ میں مسلسل سعی کرتے رہو، محنت اور کوشش کرتے رہو، ایک نہ ایک دن ضرور آغوش رحمت تمہارے لیے اپنا دامن وا کرے گی، کھول دے گی، اور تم پر نظر عنایت خاص ضرور ڈالی جائے گی. لیکن مجاہدہ شرط ہے، اور شب مجاہدے کے لیے بھی کیا کہ وہ صحیح رستے پر ہونا چاہیے. در باقل ادراک ای ممکن بودے، قہر نفس از بہر چے واجب شدے. فرمایا اگر اس قرب خاص کا درجہ تحقیق میں ادراک صرف عقل سے ممکن ہوتا تو نفس پر مجاہدہ کیوں فرض ہوتا. اور فرماتے تشنگہ اگر آپ جویت از جہاں، آپ ہم جویت بعالم تشنگہ، پیاسے اگر جہاں سے دنیا سے پانی کو ڈھونڈتے ہیں تو پانی بھی اپنے پیاسوں کو تلاش کرتا ہے. میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے. قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. جگر صاحب فرماتے ہیں کہ میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رستے میں توفیق عطا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں آگے کہ گرد چاہے می کنی ہر روز خاک، عاقبت اندر رسی در آب پاک. فرماتے ہیں اگر تم کسی کنویں سے مسلسل مٹی نکالتے رہو گے تو ایک نہ ایک دن ضرور تم کو آب صاف کا وصال نصیب ہو جائے گا، یعنی صاف اور پاک پانی تمہیں مل جائے گا. اور فرمایا کہ قبل وصول آثار وصول بھی شروع ہو جائیں گے، قبل وصول آثار وصول بھی شروع ہو جائیں گے. یعنی جس طرح سے عرض کیا تھا کہ قبل جنت آثار جنت شروع ہو جائیں گے، اور قبل انتقال آثار انعامات. جیسے جب مومن فرما بردار مرنے کے قریب بھی ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر خاص نور ہوتا ہے، مسلمان بڈھا بھی ہو جاتا ہے اس کے چہرے پر خاص نور ہوتا ہے، اور جب کوئی کافر جب وہ باطل میں سے کوئی بڈھا ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر لانت اور پھٹکار بڑھتی چلی جاتی ہے. کیوں؟ آثار جہنم شروع ہو جاتے ہیں، اس کے چہرے پر منزل کے آثار شروع ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ قبل وصول آثار وصول شروع ہو جائیں گے، یعنی قبل تعلق مع اللہ آثار تعلق مع اللہ، اور قال تعلق مع اللہ کی جو خصوصیات ہیں اس کے آثار اور شواہد وہ شروع ہو جائیں گے. قلب کو ایک سکون، ایک خاص کیفیت، اور دل کو ایک خاص اطمینان ملے گا جس سے تم کو ہمت اور حوصلہ افزائی اور ترقی فی المجاہدہ کی توفیق نصیب ہوگی، اور نا امیدی سے حفاظت رہے گی. چنانچہ کنواں کھودنے والا جب مٹی میں نمی اور تنی کا مشاہدہ کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، کیونکہ جب شروع شروع میں کنواں کھودتا ہے تو خشک مٹی نکلتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ مٹی گیلی ہونا شروع جاتی ہے. تو کیا وہ گیلی مٹی بتا رہی ہے کہ آخر کے اندر پانی موجود ہے. دادا کیا فرماتے ہیں؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ خوش ہو جاتا ہے کہ اب پانی قریب ہے. پھر پانی اور مٹی مخلوط یعنی کیچڑ جب نکالتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بس اب پانی بہت ہی قریب ہے، اور تھوڑی محنت کرنے کے بعد صاف پانی کا سب چشمہ پا لیتا ہے. فرمایا یہی حال سالک کا ہے. سلوک میں اول یعنی اللہ کی محبت کے راستے میں اول بالکل خشک معلوم ہوتا ہے، اور کوئی ذکر میں کوئی مزہ نہیں، مجاہدہ میں بڑی مشکل ہوتی ہے اور مجاہدہ کرتا ہے. لیکن فرمایا کچھ دن کے بعد اس کے ذکر میں اللہ تعالی کی محبت کی نمی اور تری نمایاں ہونے لگتی ہے، اور اس کی یہ لذت اور درد کی مٹھاس اس کی ہمت اور حوصلہ افزائی کرتی ہے. ایک مدت کے بعد کیچڑ کا درجہ آتا ہے، اب نمی سے ترقی ہوئی یعنی ذکر اللہ میں اللہ کی محبت کی حلاوت اور زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، لیکن انوار ذکر روح میں ابھی خالص نہیں ہوتے بلکہ ظلمات معاصی سے مخلوط ہوتے ہیں. یعنی انوار ذکر تو ہیں لیکن چونکہ وہ گناہوں کی نحوست ابھی جاری ہے, گناہ جاری ہے, تو گناہوں کے اندھیرے اور ذکر کے نور یعنی اندھیرے اور روشنی مل کر ہیں, اندھیرے بھی ہیں اور روشنی بھی ہے. اس کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک کمرے میں بلب جلا دیا لیکن اس میں کالا رنگ ہوا ہوا ہے, کالا رنگ ہوا ہوا ہے تو کیسا عالم ہوگا؟ اور بلب آپ نے 1000 واٹ تک چلا دیا, روشنی تو ہے, روشنی تو ہے لیکن اس کے باوجود اندھیرے بھی نظر آئے گا. اور ایک کمرے میں 40 واٹ کا بلب ہے اور کمرہ سفید کیا ہوا ہے, اس پہ سفید پینٹ کیا ہوا ہے, تو اس کا کیا عالم ہوگا, کیسا روشن معلوم ہوگا. لہٰذا اسی طریقے سے وہ حضرت والا سمجھا رہے ہیں, سبحان اللہ کیسی پیاری مثال ہے کہ یہاں جس طرح سے آپ تیز بلب لگا دیں لیکن کمرے میں کالا رنگ ہوا ہوا ہے, محرون رنگ ہوا ہوا ہے, یعنی کوئی ڈارک رنگ ہوا ہوا ہے تیز, تو نتیجہ یہ کیا ہوگا کہ کمرے میں روشنی کے باوجود اندھیرا اندھیرا سا لگے گا. لہٰذا فرمایا کہ جو سالک جو ہے ذکر اللہ کے ساتھ ساتھ گناہ کرتے رہتے ہیں تو ان کے ذکر اللہ کے انوار کے ساتھ ساتھ گناہوں کے اندھیرے اور جو ظلمتیں ہوتی ہیں تو انوار کے ساتھ ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ یار کچھ اندھیرے اندھیرے بھی ہیں. اور جو سالک ایسے ہی, وہ سالک جن کے قلب غیر اللہ سے پاک ہو جاتے ہیں پھر ان کے لیے تھوڑا سا نور بھی بہت معلوم ہوتا ہے. کیوں؟ قلب کی صفائی کی وجہ سے اور تعلق میں اللہ کی دولت کی وجہ سے. سبحان اللہ. دیکھیں نا ایک مٹی سی مثال ہے, یہ سفید چادر اس کا ایک اپنا ایک مزہ ہے, نماز اس پہ جب انسان پڑھتا ہے ایک اپنی لذت ہے اور ایک اپنا, وہ کیا اسے ہٹ کے پڑھ کر دیکھے اور اس میں پڑھ کر دیکھے تو ایک اپنا ایک مزہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ صاف ستھری ہے اور اگر اس میں تھوڑا سا بھی دباؤ, سفید چادر میں تھوڑا سا بھی دباؤ تو قلب میں طبیعت میں ایک عجیب پریشانی اور بے چینی رہتی ہے کہ صاحب وہ دھبا نظر آتا ہے یا کوئی چیز نظر آتی ہے, انسان کو ایسی عجیب سی وحشت سی ہونے لگتی ہے. بس یہی حال اس سالک کا ہوتا ہے کہ جو انوارات کے ساتھ ساتھ عبادتوں کے ساتھ ساتھ گناہوں کو ترک نہیں کرتا, گناہ سے بچنے کا مجاہدہ نہیں کرتا, تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا قلب بالکل مصفا اور مجلا نہیں ہوتا اور گناہوں کی وحشت اس کو اپنے قلب کے صاف انوارات سے وہ محروم رہتا ہے. فرماتے ہیں اس حالت میں وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے نفس کی کھدائی اور تیز کر دیتا ہے, یعنی مجاہدہ تیز کرتا ہے اور تقوی کامل کا اہتمام کرتا ہے اور شیخ کی صحبت کا زیادہ اہتمام کرتا ہے تاکہ اس آب غیر صاف سے یعنی قرب ناقص سے مٹی ظلمات معاصیت تو یعنی گناہوں کے اندھیرے بالکل الگ ہو جائیں اور آب صاف یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب خاص نصیب ہو جائے. اب سالک سمجھ جاتا ہے کہ پانی کی منزل قریب تر ہے. پھر کچھ مدت مجاہدات اور معاملات اور ذکر پر استقامت کی برکت سے یہ کیچڑ کہ جس میں پانی مغلوب اور مٹی غالب تھی ختم ہو جاتی ہے. اب پانی غالب اور مٹی مغلوب ہو جاتی ہے جس کو گدلا پانی کہتے ہیں, یعنی روح میں اب انوار ذکر غالب ہو جاتے ہیں اور ظلمات معاصی اور مغلوب ہو جاتے ہیں لیکن ابھی بھی تھوڑا تھوڑا کام جاری ہے. پھر اور کبھی کبھی کوئی خلاف سنت کام کرنے سے بھی یہ بھی اندھیرے کا کام کرتے ہیں. جو سالک ذکر کے ساتھ ساتھ اگر مان لو گناہ نہیں کر رہا لیکن خلاف سنت کام کر رہا ہے تو اس کے اندر بھی اندھیرے رہیں گے, کیونکہ سنت کی روشنی جس کے قلب میں نہ ہوگی وہ بھی محروم رہے گا. لہٰذا وہ گناہوں کے, مان لو گناہ تو نہیں کر رہا لیکن اگر سنت کے خلاف بھی کام کر رہا ہے تو یہ خلاف سنت کام بھی اس کو کامل نہیں ہونے دے. لہٰذا فرماتے ہیں کہ پھر کچھ دن کی محنت اور مجاہدے کے بعد یہ خاک آلود پانی بھی ختم ہوتا ہو جاتا ہے اور سالک آب صاف سے وصول تام اور قرب خاص سے مشرف ہو جاتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب عنایت و مہربانیوں کا خاص اوپر, یعنی اب جو ہے سورج کے اور زمین کے درمیان میں سورج اور چاند کے درمیان میں زمین کا گولا بالکل نہیں رہا, نتیجہ یہ کہ اب چاندنی کا چاند بالکل 100% روشن ہو گیا. فرمایا اسی طرح سے اب وہ نفس جو ہے ہمارے دل کے درمیان سے ہٹ گیا تو نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانی اور قرب اور ذکر کے جو انوارات ہیں 100% ہمارے قلب پر پڑ رہے ہیں, تو اس سے نہ صرف یہ کہ اس کا دل روشن اور اجلا ہو جاتا ہے بلکہ اس کے قلب کی روشنی پھر اس کے پاس بیٹھنے والوں کے قلوب پر پڑتی ہے جس سے ان کے قلوب میں بھی انوارات پیدا ہو جاتے ہیں. بس فرماتے ہیں کہ اس کیفیت کو اتنا ہی سمجھ لینا چاہیے کہ جب پانی اور مٹی مخلوط تھی تو اس وقت حالت سالک کی یہ تھی کہ مست ہو رہا تھا کہ جرا خا کامیز چو مجنو کنت صاف گرباشت ندانم چو کنت. فرماتے ہیں کہ ابھی مٹی ملا گھون تمہیں مست کر رہا ہے, یعنی ابھی عبادت میں مزہ تو آ رہا ہے, صحبت شیخ میں مزہ آ رہا ہے, ذکر میں مزہ آ رہا ہے, عبادت میں مزہ آ رہا ہے, حج و عمرے میں مزہ آ رہا ہے, لیکن گناہوں کے ساتھ. فرمایا کہ جب گناہوں کے ساتھ اس میں اتنا مزہ ہے تو گناہ چھوڑ دو گے تو پھر پتہ نہیں کیا مزہ آئے گا. लिहाजा जिस गांव के अंदर, जिस गांव के अंदर पानी है ही नहीं, अगर वहां पे मिट्टी मिला पानी मिले तो मस्त होगा कि नहीं होगा? कहेगा अल्लाह, वो मिट्टी मिला पानी, कीचड़ वाला पानी भी हो, कहेगा सुभान अल्लाह, क्या कहना उस पानी का। लेकिन जिसको साफ पानी मिल जाएगा, जिसको साफ पानी मिल जाएगा, फिर वो उस मिट्टी वाले पानी पर आशिक होगा। फरमाया कि बस यही हाल है कि वो सालिक जिसने कभी मिट्टी मिला पानी भी ना देखा था, जिस शख्स ने वो साफ पानी मिट्टी वाले पानी से कैसा मस्त होगा। तो फरमाते कि जब तुम मिट्टी वाले पानी से इतना मस्त रहो, अगर जालिम तुम थोड़ी सी मेहनत और मशक्कत करके साफ पानी पालो, तब तुम्हारी सेहत का और तुम्हारी मस्ती का क्या आलम होगा। लादा भी गुनाहों के साथ और तरके सुन्नत के साथ तुम्हारे कुर्ब और मस्तियों का यह आलम है कि तुम मस्त हो रहे हो, मजनू बने हुए हो। लेकिन अगर तुम जो है अल्लाह ताला की इनायत और मेहरबानी का साफ इबादत और जिक्रुल्लाह का साफ पानी पियो कि सुन्नत पर अमल करके गुनाहों को बिल्कुल छोड़ दो, शेख से ऐसा दर्ज अजीम ले लो, तो फरमाया तुम्हारी मस्ती का क्या आलम होगा। खाक आमेज जुरा जब मजनू कर देता है तो अगर साफ होगा तो न जाने क्या कुछ होगा। अल्लाह मातिना नसीब मिनहू, अल्लाह ताला अपने करम से ये हमारा नसीब बना दे और ये नेमत हमें अल्लाह अपने करम से अता फरमाते, और फरमाते साफ घूट मुत्तकीन कामिलीन और औलिया सिद्दीकीन का हिस्सा है। वरना मुआसी हमारे जुराए नूर को यानी नूर के घूट को मिट्टी आलूदा, खाक आलूदा और जुल्मत आलूदा कर देते हैं, और साफ जुरा यानी कुर्ब खास नसीब होने पर उलूम खासा और वारदात कैदिया से कल्ब मुनव्वर हो जाता है और कुदूरात नफसानियत से उसके अनवार और उलूम साफ हो जाते हैं। यानी अब अल्लाह ताला की इनायत और मेहरबानियां उसके कल्ब पर साफ पड़ने लगती है, और फिर वो जो कहते हैं ना कि जी हमें फला चीज समझ में नहीं आ रही, फला चीज में शक है, वो ऐसा उस पर वाजे शरीयत और सुन्नत और अल्लाह ताला का कुर्ब ऐसा उस पर वाजे हो जाता है कि जैसे सूरज शमसे बाजेगा की तरह, यानी उसके कल्ब के अंदर जर्रा बराबर इसका इस्तेमाल नहीं होता। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने यही तो फरमाया था, फरमाते हैं वो जो आयत है ना फकशफना अनका गिताका फबसरुकल यौम हदीद, कि तुमको जब तुम्हारी आंखों से जब पर्दा हटेगा तुम उस दिन को देखोगे। तो फरमाते हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने जब आयत सुनी फरमाया कि मज़द तो यकीनन जब मेरी आंखों से पर्दा हटेगा तो मेरे ईमान में मेरे यकीन में एक जर्रा बराबर इजाफा ना होगा। क्यों? फरमाते कि ये नेमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की बरकत से हमको दुनिया ही में हासिल है। सुभान अल्लाह। क्यों? वो ताल्लुक माल्ला की दौलत दुनिया में हासिल है कि उनको क्या फरमा रहे हैं, मज़द तो यकीनन मेरे ईमान में मेरे यकीन में जर्रा बराबर इजाफा नहीं होगा। अरे ये वो चीज है मेरे प्यारे दोस्तों जो अल्लाह ताला अपने औलिया को खास अता फरमाते हैं। इन अल्लाह वालों की कीमत बादशाह से, मालो दौलत से, शामी कबाब बिरयानियों से, फूल के रंग और खुशबू, ये इनकी कीमत नहीं है। ये तो आर्जी चीज है। ये वो ताल्लुक माल्ला की दौलत, वो नस्बत माल्ला, वो कल्ब की बहारे उनको तो बाहर पाते हैं, वो खालिक बाहर पाते हैं। ये शामी कबाब खा रहा है, वो खालिक शामी कबाब को पा रहे हैं। वो सूरज हल ले रहा है, ये खालिक सूरज को ले रहा है। वो सल्तनत और दौलत ले रहा है, ये खालिक सल्तनत और खालिक दौलत को हासिल कर रहा है। खुद ही फैसला कर ले कि कौन मजे में है, कि बाजार इनका जिस्म इनका जाहिर वो टूट फूट का शिकार, और इनका जाहिर और इनका जिस्म बाजार कोई लज्जत कोई मजे की चीज नजर नहीं आती। लेकिन इनके बातिन से पूछे, इनके कल्ब से पूछे, इनके दिल से पूछे कि इनकी लज्जतों का, इनके मजों का, इनकी बहारों का, इनकी खुशबुओं का और इनकी इस सुकून का क्या आलम है, इनके ऐश का क्या आलम है, और उसका पता कैसे चलेगा। ऐसे टूटे हुए दिल के साथ अगर अपने दिल को मिलाकर देखे, कनेक्शन और रابطہ लगाकर देखे, इनके पास बैठकर देखे, तो पता चलेगा कि हमारा कल्ब भी पुर अनवार हो गया, हमारा कल्ब भी पुर सुकून हो गया, हमारे कल्ब में भी वो दौलत आ रही है कि अब बादशाहों को खातिर में लाने को तैयार नहीं। अल्लाह ताला ये दौलत अपने कर्म से हमारी जानों को भी नसीब करे।